الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں اس وقت سورۃ الحجرات زیر مطالعہ ہے. سورۃ الحجرات کی خاص بات یہ بیان کی گئی تھی کہ محض 18 آیات میں اللہ پاک نے 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کیا. گویا امت مسلمہ یا مسلمانوں سے خطاب کے دل میں قرآن حکیم کی اہم ترین سورت کہی جا سکتی ہے، جس میں بنیادی طور پر احکامات دیے گئے ہیں. الحمدللہ ان پانچوں کی پانچوں آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ، مساوات انسانی کا درس، اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو اس آیت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے. خطاب کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے، گویا ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ جو کوئی بیان کی جا رہی ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں اے لوگوں، یقیناً ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے سلام علیہما. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا تمہارے درمیان یہ مختلف قبیلے، خاندان، ذاتیں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ان اللہ علیم خبیر. اور ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بات بھی جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یعنی یہ تقویٰ ظاہر ہے یا باطن ہے، حقیقی ہے یا ایسے ہی ہے، سب اللہ پاک جاننے والا. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو تفسیری روایات ملتی ہیں وہ اس کا پس منظر ہے فتح مکہ. خاص طور پر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر اذان دیں. اور یہ عظیم سعادت ملی حضرت سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موقع پر وہ لوگ جو خاص طور پر ابھی مشرک تھے، کافر تھے، یا مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن تربیت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اچھا ہوا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ورنہ یہ منظر دیکھتا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک حبشی غلام کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے تو وہ تو اس بے عزتی سے مر جاتا. ایک نے کچھ اور کہا. بہرحال ایک بڑے سردار نے کہا کہ میں اس وقت کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے کچھ کہا نہیں تو محمد کے رب نے اس کو اطلاع دے دینی ہے، فوری طور پر پتہ چل جائے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں، لہذا اس موقع پر زبان بند رکھو. گویا ان کے نزدیک عزت کا معیار کوئی سردار ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑا آدمی ہوتا وہ اس موقع پہ یہ کام کرتا. حبشی غلام، سیافام، اس کو یہ محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑا کر دیا، چھت پہ کھڑا کر دیا. یہ گویا ان کے نزدیک عزت کا معیار تھا. اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو گئی. گویا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل مرتبہ اور مقام اور عزت اور حیثیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی. اے لوگوں، تمہارے نزدیک عزت کا معیار مال، دولت، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، زبان، سٹیٹس، کوئی عہدہ ہوگا ہوتا رہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ وطن ہے. یہ اسکن ڈفرینسز جو ہیں یہ تمہارے لیے ہوں گے. آج بھی امریکہ میں اس بنیاد پر سپیریٹی کا کمپلیکس ہے. وائٹس آج بھی بلیکس کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. اور بلیکس بہرحال تعداد میں زیادہ ہیں، اوباما پریزیڈنٹ آف امریکہ بن گیا تعداد کی وجہ سے، لیکن یہ جو ڈفرنس ہے، کلر ڈفرینسز، یہ ختم نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے. اس کو ختم کرنے والا تو صرف اسلام ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت کا معیار بیان کر دیا، ان اکرمکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزت والا، عزت کا مستحق اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ تو ہوا اس کا پس منظر. لہذا الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست قائم کی، ریاست مدینہ، جس پر الحمدللہ تین چار ہفتوں سے بات چل رہی ہے، اس میں ان باتوں کا صرف درس نہیں دیا بلکہ الحمدللہ ایک ایسی ریاست قائم کی جس میں مساوات انسانی کا عملی اظہار بھی موجود تھا. اور ایکوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. زیادہ اس میں پہلی بات عزت کا معیار تقویٰ، اور مثال بھی آ گئی، نام بھی آ گیا سیدنا بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ کتنے مناقب حاصل ہوئے الحمدللہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. سیدنا بلال کہا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اتنی عزت کیا کرتے تھے سیدنا بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال پانچ منٹ کے لیے صرف یہ بھی جائزہ لیں کہ اللہ کے نزدیک اگر عزت کا معیار تقویٰ ہے تو تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ کیا یہ محض کسی ظاہری وضاقتا کا نام ہے، خاص لباس پہن لینے کا نام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ اپنے قلب کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اصل میں کیفیت ہے، ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں ہیں اور ہم دوسروں کو جتنا بھی دھوکہ دے دیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالی ہماری باطنی کیفیات کو، فیلنگز کو، نیتوں کے حال کو جاننے والا. لہذا اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا جو ریاست قائم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مساوات اور تقوی کی بنیاد پر جو عزت اور مقام دیا وہ عملی اظہار ہے اس بات کا. لہذا اس ریاست اسلامی میں کیڈرز عہدے کس کس کو ملے؟ اس ریاست اسلامی میں ذمہ داریاں ان لوگوں کو ملی جو متقی و پرہیزگار تھے، جن کے کردار پر کوئی دھبا نہیں تھا کرپشن کا، غلط کاموں کا. ان کو عزت اور عزت دی گئی، ان کو عہدے دیے گئے، ان کو ذمہ داریاں دی گئیں. آج ریاست اسلامی قائم کرنے والے کیا یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے اطراف میں جو مشیران اور وزیران کی پوری ایک ٹیم بنا کے رکھی وہ سارے کے سارے متقی پرہیزگار ہیں؟ کرپشن اور غلط کاموں میں انوالو نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کر کے دکھایا اپنے ان صحابہ کو، خاص طور پر جو مکی صحابہ تھے اور اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کی جد و جہد میں شامل رہے، ان کو عزت دی، ان کا تقویٰ سب کے سامنے موجود تھا. تو بہرحال ریاست مدینہ کے خد و خال میں جیسے پہلے بھی بات بیان ہوئی، یہ ارکان اسلام پر مبنی ایک مساوات کا عملی اظہار قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے. نماز اس کی سب سے بہترین مثال ہے الحمدللہ. آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھتے ہیں، عزت کا یا مساوات انسانی کا کوئی درس دینا ضروری ہے؟ صاف نظر آتا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا. کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ بھئی گورے گورے ادھر آ جائیں، کالے کالے ادھر چلے جائیں، کہیں پر بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں. یا امیر عمرا ادھر آ جائیں، غریب غربا ادھر چلے جائیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. پوری دنیا میں الحمدللہ مساوات کا یہ عملی اظہار نماز ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود غزنوی بادشاہ وقت، جب بادشاہ ہیں تو بہرحال اس کا ایک تخت ہے، جاؤ جلال ہے، وہ بادشاہ ہے تو تخت پہ بیٹھے گا، اور ایاز اس کا غلام ہے، وفادار، ذہین. جب غلام ہے تو غلام بہرحال غلام ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس غلاموں والا ہے. لیکن جب اللہ کے گھر میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، تو محمود اور ایاز کا فرق ختم. ہو سکتا ہے کہ غلام زیادہ متقی پرہیزگار سمجھدار عالم ہو، تو وہ امام کی حیثیت میں کھڑا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، اور پیچھے اس کے جو ہے وہ بادشاہ ہو یا چیف ہو یا ایم ڈی ہو جو پیچھے کھڑا ہوگا. تو عزت کا معیار کوئی عہدہ نہیں ہے، عزت کا معیار تقویٰ، اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ نماز ہے. اسی طرح اور عبادات پر غور کر لیجئے، زکوٰۃ کا نظام ہو، حج تو پورا کا پورا اسی درس پر ہے. ایکوالٹی کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے جو کہ حج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر مزدلفہ کا میدان. جو حضرات و خواتین بھی حج کرنے گئے میری بات سمجھ گئے ہوں گے، بالکل چٹیل میدان، ایک رات وہاں گزارنی ہے، زمین پر سونا ہے، یہ عبادت ہے وہاں کی. اب تو روڈ بنا دیے گئے، کچھ فرش فرش بنا دیا، ورنہ تو وہاں تو مٹی اڑتی تھی، صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. بحمدی تعالیٰ بفضلی تعالیٰ میں نے دو حج کیے ہیں اور دونوں راتیں یادگار ہیں. ایک شدید سردی میں کیا تھا جنوری میں، جب وہ رات تو ویسے ہی یادگار ہوتی ہے بہت سارے اعتبار سے، لیکن شدید سردی کے عالم میں جب وہ رات گزاری بالکل کوئی نہ ہوٹل نہ کسی بھی اعتبار سے، تب پتہ چلا کہ یہ حج میں مزدلفہ کی رات سکھا کیا رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. یہاں وہ بھی آیا ہوا جو 1 کروڑ روپے کا حج کر رہا ہے، پاکستان میں کراچی میں ایسے بھی حج ٹریولز ہیں جو 1 کروڑ روپے کا حج کرواتے ہیں. سوچتے ہوں گے آپ 1 کروڑ میں کیا کرتا ہوگا، استاد اسٹیٹس ہے 1 کروڑ روپے کا حج کیا، اللہ کا دیا بندوں سے لیا بہت ہے، لہٰذا 1 کروڑ میں حج کر لیا تو کیا ہوا، 16 لاکھ روپے کا حج بھی ہے 20 لاکھ. لیکن مزدلفہ کی رات جب پہنچے تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر 1 کروڑ والا ہے یا 2.5 لاکھ والا ہے، سارے برابر. یہ ہے اصل میں اظہار اور انانیت، سب کی سب انانیت وہاں زیرو ہو جاتی ہے، تمام انسان برابر ہیں، سب کا لباس ایک، سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں، نظر بھی ویسے ایک جیسے آتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال مساوات کا صرف درس نہیں دیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا جس میں عزت کا معیار تقوی، عبادات میں مساوات کا درس. لہذا اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی وہ اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسلام کے اعتبار سے لمبے لمبے دروس دیے جا سکتے ہیں، بہترین. ایک نان مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے، کرتا ہے، آبجیکشن لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بہترین کوئی زندگی نہیں جو محمد عربی نے گزاری علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، خلفائے راشدین، تو ان سے بہتر کوئی حکمرانی کے کوئی معیارات ہو ہی نہیں سکتے. جو گاندھی جی اپنے وزیروں کو مثالیں دیتے ہیں جب گورنمنٹ قائم ہوتی ہے انڈیا میں، کہ میں تمہیں ابو بکر اور عمر کی مثالیں دیتا ہوں، اگر عدل کرنا ہے، حکومت کرنی ہے تو ان کی طرح کرو. صحابہ کی مثالیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتی ہمیں. آج ہم اسلام سے محبت تو بہت کرتے ہیں، اور اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، لوگوں کی جانیں لینے کے لیے تیار ہیں، گاڑیاں جلانے کے لیے تیار ہیں، سٹرائک کرنے کے لیے تیار ہیں، پورے 3 دن تک پاکستان کا باجا بجانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جن معیارات کو قائم کیا، کیا ہم ان معیارات پر اترتے ہیں؟ شدید دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہ اکثر و بیشتر ہم دعوے تو کر رہے ہیں محبت کے، اکثر و بیشتر ہم بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. پوری دنیا میں جو ہمارا میسج گیا ہے، لوٹا ماری کرتے ہوئے، قتل و غارت کرتے ہوئے، ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہم دوسروں کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً جو بھی سسٹم ہے، جو بھی نظام ہے آپ کا، اس کے تحت چل رہا ہے ایک نظام، اس پہ کیا تنقید کی جائے؟ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہی تھا، یہ بھیک ملیں گی اس وقت جب تک اس منوس عورت کو آزاد نہیں کرو گے. اور غلاموں کی کوئی حکومت نہیں ہوتی، کوئی ول نہیں ہوتی. The slaves have to fulfill the order. لہذا غلام ابن غلام کی کوئی حکومت نہیں ہوتی، کوئی ول نہیں ہوتی. لہذا اس غلامی کی زندگی کے لیے سر جھکا کے چلنا ہی بہرحال ایک مجبوری ہے. لہذا اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، اس نے جو گستاخی کی اس کی سزا ملتی ہے، ملے گی نہ ملے، لیکن اپنا بھی تو ہم جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی پوری زندگی کس کام میں گزری؟ کیا کچھ کرتے ہوئے گزری؟ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ تو بہرحال اس حوالے سے بجائے کسی اور پہ تنقید کرنے کے اپنا جائزہ لیں. پیغمبر کی زندگی انتہائی سادہ، پیغمبر ساری زندگی محبت کا درس دیتے رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا گئے، جس کی مثالیں میں اور آپ کیا دیں گے، دنیا دیتی ہے. بہترین نظام قائم کیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلات والسلام. آج وہ نظام کہاں ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کہاں ہے وہ نظام؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ ہی رہ گیا بس. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام کہاں ہے؟ قرآن اور سنت تو ہمیں سود کو حرام ہونے کے اعتبار سے بدترین گناہ قرار دیتے ہیں. آج عاشقان رسول ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور جائزہ لیں، کیا ہمارے اکاؤنٹس غیر سودی ہیں؟ کیا ہمارا معاشی نظام غیر سودی ہے یا سود پر دھندے کر رہے ہیں؟ قرض لینے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ ریلیف مل گیا، کچھ چائنا نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، رو نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ سعودی عرب نے، کیا میں لفظ استعمال کروں، بہت برا لگتا ہے لوگوں کو، لہذا اب ہم پوزیشن میں آ گئے ہیں. اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں ہم پوزیشن میں آ گئے ہیں آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے، ڈکٹیشن دینے کے لیے. اور غلام کوئی ڈکٹیشن نہیں دیتے، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا چلو چلو ٹھیک ہے، ایسے نہیں ایسے کر لیجئے. بھائی جب آپ اللہ کے دین کو قائم کریں گے انشاءاللہ اور یہاں سودی نظام ختم کریں گے، تب اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ دوسروں کو قرضہ دیں بجائے لینے کے. ابھی تو بہرحال جو مجبوری ہے جیسے میں نے عرض کیا، لہذا کچھ شرم ہو ہمارے اندر، کچھ حیا ہو اس اعتبار سے کہ ہم مدینے تو جائیں ننگے پیر لیکن مدینے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو جس نے سود کو حرام قرار دیا. اور حجۃ الوداع پڑھ لیجئے، پیغمبر نے سب سے پہلے اسی بات کا تذکرہ کیا، سود ختم کیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلات والسلام. کیا آج ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ یا چلو پوزیشن میں ہی ارادہ تو ہو، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اس ملک سے سود ختم کریں گے اللہ نے چاہا تو، تو پھر ہمیں کسی بیجنگ کے پاس جانے کی، سعودی عرب کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ رب کائنات ہماری مدد کرے گا. اور یقین کیجئے ان 70-75 سالوں میں رب نے مدد کی ہے، ہم کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول گئے؟ رب کائنات فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین سے وفاداری کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور یقین کریں اللہ سے بے وفائی کرتے رہیں تو یہ بیجنگ، یہ چائنا، یہ رشیا، یہ سعودی عربیہ، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے اس ملک کے حصے بکرے کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اور یہاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی کچھ دنوں کے لیے مدد کر دیں، نہ کچھ سائن آف ریلیف مل جائے، زندگی مل جائے تو مل جائے. حقیقی اعتبار سے رب کو ناراض کر کے ہم کسی سائن آف ریلیف اور زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. یہ وہ گد ہیں جو مردہ گوشت کھاتے ہیں، لہذا ہمارے سروں پر گڈ منلا رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں. کچھ جذباتی لوگ مزید اس حوالے سے بگاڑ پیدا کرتے رہے. بہرحال ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ہمارا دشمن انڈیا تاک میں بیٹھا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ یہاں پر انارکی آئے، اللہ نہ کرے، تھوڑا سا بھی انڈسپلن ہوا تو یہ 1971 ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کوئی جذباتی تقریریں نہیں ہیں، سارے حالات پڑھ لیجئے 71 کے، اس سے پہلے کہ ہوا کیا آپ کے ملک میں، کیسے یہ ملک دو لکھ ہوا اور اچانک نہیں ہو گیا؟ نافرمانیاں کی ہم نے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، جو رب نے جو باتیں بیان فرمائی تھی اس پر عمل نہیں کیا، مساوات کا جو درس اللہ اس کے رسول نے دیا ہم نے نہیں کیا یہ کام. لہذا بنگالی قومیت پر بنگلہ دیش آج پوری طرح انڈیا اس پر قابض ہے، کیا شک وہاں پر مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ پوری طرح سے ہندو بنیا وہاں پر بنگلہ دیش کی اکانومی پر، ان کے میڈیا پر پوری طرح سے قابض ہے. گویا وہ بنگلہ دیش نہیں، ہندوستان کی ایک کالونی ہے بس، جو کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا. انتہائی زرخیز، انتہائی ذہین لوگ دنیا کے. آج ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہوا، اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے. بنگلہ دیش کی بنیاد، بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش. لہذا یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو بہرحال یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا، یا یوں کہنا چاہیے اس کو باقی رہنے نہیں چاہیے، جواز کیا ہے باقی رہنے کا؟ بلوچ کو پورا اختیار ہے کہ وہ بلوچستان، بلوچ قومیت کی بنیاد پر اپنا ملک قائم کرے، یہی اختیار پختونستان والوں کو بھی ہے، اپنی آزاد مرضی سے افغانستان میں رہنا چاہیں، یہی اختیار سندھ میں سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کے پاس بھی ہے، اور پنجاب کے کئی ٹکڑے کرنے کی پلاننگ موجود ہے، ویسے بھی وہ پنجاب پنجاب رہا ہی نہیں، پانچ دریاؤں کی سرزمین ہوا کرتا تھا کبھی، ابھی کیا صورتحال ہے، کتنے دریا بہتے ہیں، جو بہتا ہے اس میں بھی کوئی ڈیم نہیں بنایا، تو آئندہ آنے والے حالات کیا ہیں سب کو پتا، چیف صاحب بیچارے لگے ہوئے ڈیم بنانے کے لیے، چیف جسٹس کا کام ڈیم بنانا ہے؟ تو بہرحال اسلام کو جب تک اس ملک میں نافذ نہیں کریں گے، ہم سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں، خود ہم اللہ کے اس کے رسول کے نافرمان ہیں، لہذا اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی، اور یہ عذاب کے کوڑے سخت سے سخت تر ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بار بار دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ دو لاکھ نہیں کئی لاکھ ہوگا، اور اس کی پوری پلاننگ اب تو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، لوٹا ماری کرنے والوں کی ذرا کلپس دیکھیے، کیا وہ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں کچھ جذبات میں آ کر تحریک لبیک والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، واللہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اکثر و بیشتر فساد کرنے والے یہ باہر کے لوگ تھے، یہ ہیں، اور ان کو موقع فراہم کرنے والے ہم ہیں، ہم نے مواقع فراہم کیے، ایسے حالات فراہم کیے کہ یہ فساد ہوا، اور ہوگا، مزید ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ رب کائنات سے جب تک وعدے کیے پورے نہیں کریں گے، یہ عذاب کی شکلیں، عذاب کی قسمیں جو کہ نازل ہوتی رہی ہو رہی ہیں، یہ بات اس فورم سے کئی مرتبہ یہاں کہی گئی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بار 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 یہی بات بتاتے رہے، آج آخری پانچ منٹ میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کے واسطے عبرت کا ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، رب کائنات نے پہلے سے بتا دیا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیجئے کہ وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، سروں کے اوپر سے عذاب، بارش، طوفان، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، علماء نے بتایا سروں کے اوپر سے عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے حکمران ناہنجار ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، جو کہ تمہیں پروٹیکشن دینے والے ہو وہی ظالم ہو، اگر ظلم کریں تو اور کہاں جاؤ گے، تمہارے اوپر جو چھتری ہیں حکمرانوں کی اگر وہ خادم نہیں ہے، امیر ہم خادم ہم، جو حضور نے فرمایا مسلمانوں کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے، اگر خادم نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، دوسری شکل آؤ من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے، قدموں کے نیچے سے عذاب، یہ زمین اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، اور اس زمین کو حکم کون دیتا، زلزلہ کب آتا، جب اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی حد سے بڑھنے لگے، بے حیائی فحاشی عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، زکات کو مال غنیمت کے طور پر لوٹا مارا جانے لگے، یہ کس ملک کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ میرے اور آپ کے ملک کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، بے حیائی فحاشی، شراب نوشی، لوٹا ماری، اور آٹھ نشانیاں آئیں حدیث میں، سب کی سب آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نہ مرنے والے کو پتا ہو اس کو کیوں مارا گیا، نہ مارنے والا جانتا ہو کہ مار کیوں رہے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے، زلزلہ آ جائے شدید، اللہ نہ کرے، 8 اکتوبر 2005 اسی ملک کی تاریخ میں موجود ہے، علماء نے یہ بھی لکھا کہ تمہارے سب آرڈیننٹ نافرمان ہو جائیں۔ گھر میں بیٹا بیٹی جب نافرمانی کرتا ہے بوڑھے ماں باپ سے کیا گزرتی ہے؟ یہ وہی معصوم بچہ ہے جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، آج 25-30 سال کا ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، بیوی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، کیسا غصہ آتا ہے، کوفت ہوتی ہے، عذاب کی شکل ہے۔ تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہارے باغی ہو جائیں۔ عزت آبرو کیسے بچے گی اگر گھر میں غلام اور نوکر باغی ہو جائیں، چوری ڈکیتی کرنے لگے، معاذ اللہ، اس سے بڑی شکل نہیں ہوگی کوئی عذاب کی۔ اور تیسری اور بدترین شکل جو بیان اس سے پہلے کئی دفعہ بیان ہوئی، او یلبسکم شیعہ، یا تم کو گروہوں میں، جماعتوں میں تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیں۔ پہلے دن بڑی زوردار تقریر کی، ریاست سے ٹکرانا نہیں، یہ اسلام آباد بند کرنے والے کون تھے؟ 126 دن تک اسلام آباد کا باجا بجانے والے ریاست سے نہیں ٹکرا رہے تھے؟ کراچی آؤں گا، کراچی بند کر دوں گا، فیصل آباد بند کر دوں گا، کس کی پشت پناہی پہ یہ کام ہو رہا تھا؟ آج اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے عاشقین تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس ملونہ کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرو، تو یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ 22 کروڑ مسلمانوں کی الحمدللہ یہ دل کی آواز ہے، چاہے وہ بے عمل ہو یا بد عمل ہو یا کوئی بھی ہو، مسلمان اگر ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا اور آپ کے گستاخوں کو معاف نہیں کر سکتا، لہذا یہ مطالبہ بالکل جائز تھا اور ہیں۔ اس کو عدالتوں نے سزا دی ہے، لہذا اس کو بہرحال ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے، یہ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے، یا ریویو تو کرو کم از کم، اتنی تو غیرت ہو کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگوں نے اس کو مطالبہ کیا تو ریویو تو کر لو، کرنا تم نے وہی ہے جو اوپر سے آیا، معلوم ہے ہمیں بھی، لیکن بہرحال اگر نہیں کر رہے تو ہم اللہ نہ کریں، خدا نہ خواستہ، ایک بہت بڑے عذاب کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے ہیں۔ سابقہ حکومتیں بھی، میں نام نہیں لے رہا، آپ جان جائیں گے، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، ممتاز قادری کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آج رسوا ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آسیہ کو چھوڑنے والے بھی رسوا ہوں گے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم اللہ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اگر ہم خاموش رہے، کم از کم زبان سے تو بولو۔ احتجاج کرنا تو مسلمانوں کا ریاست اسلامی میں حکومت پاکستان کے تحت آپ کا حق ہے، ہاں احتجاج کیجئے، توڑ پھوڑ نہ کریں، لیکن احتجاج کرنا تو حق ہے، لہذا اس حق کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور مطالبہ بالکل جائز ہے کہ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے، آپ کے آئین کی 295C موجود ہے، اس کے تحت اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ لہذا مطالبہ، ریویو کرنے کا وغیرہ، بہرحال لمبی بات ہو جائے گی، مختصراً یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول سے نافرمانی کی، ان کے خلاف فیصلے دیتے رہے، کرتے رہے، تو بہرحال بہت لمبی چوڑی کوئی داستان نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر آ سکتا ہے، اور اس کی ایک شکل آپس میں قتل و غارت ہے، او یلبسکم شیعہ، یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم کر کے، گروہوں میں تقسیم کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے۔ تو خدا نہ کریں، خدا نہ کریں ایسی کوئی کیفیت آئے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں، ہمارے ملک کو، خاص طور پر ہمارا مسئلہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا استحکام، بقا، ترقی سارا کا سارا اسلام سے وابستہ ہے، یہ چائنا نہیں ہے، یہ ترکی نہیں ہے، یہ مصر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اس کا قیام بھی پاکستان کا اسلام کی بنیاد پر تھا، اور اسلام اور دین سے وفاداری کی بنیاد پر یہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے بے وفائی کی تو میں عرض کر چکا ہوں، ماضی سے مثالیں لینا، عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کریں گے، وہی کچھ کریں گے، تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ فرمائے، ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔